بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وجميع الانبياء والمرسلين. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ خیریت عافیت اور سلامتی کے ہمراہ ہوں گے, اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست قم کی مقدس سرزمین سے آپ کی خدمت میں ہر ہفتے پیر کے روز لے کر کے ہم حاضر ہوتے ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ بہرحال آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس پروگرام میں, اور امید کرتا ہوں کہ آج بھی اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آخر تک ہمارا ساتھ دیں. اور جیسا کہ آپ کو بہرحال معلوم ہے, یقیناً معلوم ہے کہ آج کل جو ہماری گفتگو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کے تناظر میں ہو رہی ہے, اور کچھ عرصے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے اپنے مہمان کے ساتھ وہ یہ تھی کہ ایک دعا کا اہم ادب ہے, وہ یہ کہ ہم جب کبھی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو دوسروں کو بھی شریک کریں اس میں. اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی ہماری, ہم نے بتایا کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو امام نے خاص طور سے اپنی دعا میں شریک کیا ہے, اور بہرحال عمومی طور پر تو امام نے اپنی دعا میں سب کو جگہ دی ہے. وہ خاص شخصیتیں کہ جن کو امام نے اپنی دعا میں شریک کیا ہے ان میں سے والدین تھے, اولاد, اس کے بعد پڑوسی اور دوست احباب. ابھی تک پچھلے پروگرام تک ہماری گفتگو تھی والدین کے سلسلے میں ہوئی, اور اس کے بعد پھر اولاد کے سلسلے میں ہوئی کہ اولاد کے سلسلے میں اللہ نے کیا دعا مانگی اللہ سے, والدین کے سلسلے میں اللہ نے کیا مانگا, اور کس زاویہ نگاہ سے والدین کے فرائض کو اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں. آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی کہ دوست احباب اور پڑوسیوں کے سلسلے میں امام کس طریقے سے دعا کرتے ہیں. یہ ہماری گفتگو کا محور آج رہے گا, امید ہے کہ آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. آج پھر ہمارے معزز مہمان تشریف فرمائیں جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. السلام علیکم, ساتھی خوش آمدید کہتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے ایک سلسلہ تاکہ گفتگو کا جڑ جائے, اگر ممکن ہو تو گزشتہ گفتگو جو اولاد کے سلسلے میں تھی,
جی
امام نے جو دعا مانگی ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں, اس کی طرف ایک سرسری اشارہ, پھر انشاءاللہ آج کی گفتگو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 25ویں دعا کی جو اولاد کے سلسلے میں تھی, اس میں امام نے مختلف باتوں کو اپنی اولاد کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کیا. ان کے جسم کی سلامتی, اپنے اولاد کے ایمان کی سلامتی, شیطان سے ان کا محفوظ رہنا, اور اولاد کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ آ کے اپنے والدین کی خدمت کریں, اس بات کی دعا خداوند متعال سے, اور یہ کہ خداوند متعال ان کے ذریعے سے میری خدمت کو زیادہ کرے, ان کے ذریعے سے خداوند متعال مجھے زینت دے. یہ تمام وہ باتیں تھیں کہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پروردگار کے سامنے پیش کی. تقریباً 3-4 حصوں میں وہ دعا تھی کہ جس میں امام نے اولاد کے لیے بہت ہی تفصیل سے اور بہت شاندار وہ نکات پیش کیے, اور آخر میں آ کے امام نے ایک عام جملہ کہا کہ پروردگارا میں نے تیری بارگاہ میں بہت سی دعائیں رکھیں, اور ممکن ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں ہوں کہ جس میں میری اولاد کی مصلحت ہے, تو ان کو بھی ان کے لیے مقرر فرما. اور پھر آخر میں آ کے امام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کی تھیں اس کو ایک الہی رخ دیا کہ پروردگارا تو انہیں اپنی معرفت عطا فرما, تو انہیں اپنے کمال سے نزدیک فرما, تو ان کو مومنین اور اہل یقین کی فہرست میں ان کا شمار فرما.
ایک ایسی دعا طلب کی اللہ نے, وہ معرفت
جی,
جو کلید ہے تقریباً جو کلید ہے تمام خوبیوں کی.
یعنی امام نے پہلے بہت ہی نیچی سطح سے شروع کیا, اور دھیرے دھیرے آتے ہوئے آخر کے جو جملات تھے امام کے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوئے تھے کہ امام نے آ کے معرفت کی, اہل یقین میں سے ہونے کی, کمال طلبی کی, ان تمام چیزوں کی دعاؤں پہ لا کے اپنی دعا کو ختم کیا.
صحیح, انشاءاللہ آج ہماری گفتگو 26ویں دعا کے سلسلے میں شاید ہوگی, اور ہمارا محور یہ دعا ہوگی کہ جس میں امام نے دوست احباب اور اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں اللہ سے کچھ مطالبات رکھے ہیں اللہ کے سامنے.
جی,
ہم یہ دیکھنا چاہیں گے وہ کیا مطالبات ہیں. ہم کچھ سیکنڈز کے سامنے آپ کے سامنے سے ہٹیں گے, انشاءاللہ پھر آتے ہیں اور آج کی گفتگو کرتے ہیں.
انسان جب تک اپنی فطرت سے غافل نہ ہو تب تک کمال اور خیر مطلق کی طرف متوجہ اور اس کا طالب رہتا ہے، لیکن اس مادی زندگی میں مختلف مشکلات یا دنیا کے زرق و برق اسے پروردگار سے غافل کر دیتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کر کے وہ دوبارہ اپنے معبود کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اسی توجہ اور راز و نیاز کا نام دعا ہے۔ علامہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا سے غافل ہو سوائے انسان کے، جو ممکن ہے کبھی غافل ہو اور کبھی متوجہ ہو۔ اسی طرح شہید مطہری علیہ الرحمہ بھی انسان کی توجہ اور اپنے معبود کی طرف التفات کے دلائل کو یوں بیان فرماتے ہیں، انسان ممکن ہے دو حالتوں میں اللہ کی طرف توجہ دے، ایک یہ کہ دنیا اس پر تنگ ہو اور وہ ہر طرف سے مایوس ہو، اور انسان بے شدت محتاج ہو جبکہ سارے دروازے اس پر بند ہوں۔ دوسرا یہ کہ انسان روحانی اور معنوی طور پر اس قدر بلند ہو کہ اس نے اپنے اختیار اور ارادے کے ذریعے اللہ کے سوا ہر کسی سے منہ موڑ لیا ہو۔ مصیبت کے وقت تو ہر کوئی گڑ گڑ آتا ہے، اور اس وقت دعا کرنا اور متوجہ ہونا کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے پروردگار کا طالب ہو اور اپنے پروردگار سے دعا مانگے۔
یہ مشعل راہ ناظرین، میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج کل جو ایام کل کا دن جو آنے والا ہے وہ 24ویں برسی کے عنوان سے اس کو یاد کیا جائے گا، تاریخ اسلام میں کہا جا سکتا ہے بلکہ ایک ایسے شخص کی کہ جو مرد مجاہد تھا، فقیہ زمان شناس تھا، ایک ایسا فقیہ کہ جس کے ہاتھ میں زمانے کی نفس تھی، جس کو زمانے والے سید روح اللہ الخمینی الموسوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مرد مجاہد کی کل 24ویں برسی ہے کہ جس کو منانے کے لیے ایران میں دنیا بھر سے اس عبد خدا کے چاہنے والے جمع ہوئے ہیں، اور کل پوری عظمت کے ساتھ انشاءاللہ یہ برسی منائی جائے گی۔ میں اس حوالے سے بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور اچھوں اور اچھائیوں کو پسند کرنے والوں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کروں۔ آئیے ناظرین اپنی گفتگو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے بتایا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ پڑوسیوں اور جو دوست احباب ہیں ان کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے سامنے کیا مطالبات رکھے ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ قبلہ بہت شکریہ، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں جہاں سے آپ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں، چونکہ عنوان واضح ہے۔ بسم اللہ،
اللہم صلی علی محمد و آلہ و تولنی فی جیرانی و موالی العارفین بحقہم المنابذین لاعدائنا بافضل ولایتک۔ یہاں سے یہ 26ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کے ارد گرد میں جو باتیں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہے، جو شاید اس سے پہلے مجھے نہیں یاد آ رہا ہے میں نے اشارہ کیا اس کی طرف، لیکن بہرحال یہ جو تین چار دعائیں تھیں جس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی، دیکھیے امام کی اصل ذمہ داری ہے ہدایت کرنا۔ ہر فرصت سے آ کے امام استفادہ کرتا ہے تاکہ انسانیت کو صحیح ڈگر کے اوپر لے کے آئے۔ اب یہاں پر موقع ہے دعا کا، لیکن امام جانتے ہیں کہ مجھے دعا ہی کے سائے میں کچھ ایسی باتیں ان لوگوں کو بتانا ہے جس سے یہ غافل ہیں۔ کیا ہیں وہ بات؟ یہ ہے کہ دیکھیے جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے طرفینی حقوق کو نہ جانیں
صحیح،
تب تک ہم دعا کیا کریں گے؟ بھائی مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا حق میرے والدین کے اوپر کیا ہے اور میرے والدین کا حق میرے اوپر کیا ہے، تو اب اگر میں دست دعا بلند کر رہا ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، تو عین ممکن ہے کچھ ایسی چیزوں کو مانگ بیٹھوں جو نہیں مانگنا چاہیے، اور بہت سی ایسی چیزوں کو چھوڑ جاؤں کہ جو مجھے مانگنا
جو
چاہیے
تھی۔ صحیح،
اسی لیے خصوصی طور کے اوپر یہ جو پڑوسی اور دوستوں کے بارے میں امام کی دعا ہے، اس میں آپ غور کریں گے کہ امام دعا کے سائے میں ان حقوق کو گنواتے ہیں بہت خوبصورتی سے. یعنی امام اس طرح دعا کر رہے ہیں, یعنی اگر ایک جملے میں میں اس پوری دعا کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو امام ایک جملے میں یہ کہہ رہے ہیں, پروردگارہ میرے پڑوسیوں کے اور میرے دوستوں کے جو حقوق میرے اوپر ہیں مجھے توفیق دے کہ میں اس کو ادا کروں. اور بعد میں امام فرماتے ہیں اور اسی طرح میرے پڑوسیوں کو اور میرے دوستوں کو بھی توفیق دے کہ جو میرا حق ان کے اوپر ہے وہ اس کو ادا کریں. یہ پورا خلاصہ ہو گیا. تو یعنی امام نے اسی ایک جملے کی اب تشریح بیان کرنا شروع کی ہے. شروع میں آ کے امام اپنے پڑوسیوں کو اور دوستوں کو آ کے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور یہ بہت ہی نقطہ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ہمیں ایسے ہی دعا کرتے وقت جو ہے وہ غور کرنا چاہیے ہم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں, کیسے انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں, سامنے والا کیسی معرفت رکھتا ہے اس کائنات کی درجہ بندی میں, وہاں پر اس کا کیا مقام ہے. ابھی یہ جو جملہ میں نے ناظرین کی خدمت میں تلاوت کیا, حضرت فرماتے ہیں پہلے صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علیہ, اور مجھے ولایت دے اور مجھے بہترین جو ہے وہ دعا کرنے کا موقع دے. کن لوگوں کے لیے؟ پہلا کہ امام جو ہے وہ پہلے حصے کو بیان کرتے ہیں, یعنی دو قسمیں دو تقسیم کی ہیں امام نے. پہلی تقسیم میں آگے بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو العارفین بحقنا, ہمارے حق کو جانتے ہیں. دوسرا جملہ المنابذین لعدائنا, اور ہمارے دشمنوں سے وہ بیزاری کا اظہار,
بیزار ہیں.
خوب امام نے جملہ بیان کر دیا.
صحیح.
یعنی اس جملے میں آ کے امام نے یعنی وہ لوگ کہ جو معرفت رکھتے ہیں ان کو ایک طرف رکھا اور پھر دعا کو شروع کیا. پھر آگے جا کے امام نے تمام لوگوں کے لیے آ کے دعا کی, نہیں جو بھی ہم سے جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے, جو بھی ہمارا دوست ہے, کسی بھی حصے میں وہ آتا ہو, کسی بھی طرح کی اس کی معرفت ہو, اس کے لیے دعا کیا. تو اس طرح سے امام سب سے پہلے وفقہم لاقامت سنتک, سب سے عظیم دعا کی ہے امام نے. یعنی پروردگارہ میرے دوستوں کو میرے پڑوسیوں کو تو یہ توفیق دے کہ جو تیری سنت ہے,
تیرے قوانین ہیں,
جو تیرے قوانین ہیں جو تو چاہتا ہے وہ ان کو اقامہ کریں, ان کو انجام دیں,
ان کو رائج کریں.
رائج کریں جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ سب سے پہلی دعا ہے امام کی اور شاید سب سے عظیم دعا ہے. اگر ہم اسی ایک دعا کے اوپر رک جائیں اور آ کے یہ دیکھیں کہ انسان کو وہ کون کون سی سنتیں ہیں کہ جن کو رائج کرنا چاہیے, وہ کون کون سے مستحبات اور واجبات ہیں کہ جن کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے, وہ کون سے مکروہات اور حرام ہیں جس سے معاشرے کو روکنا چاہیے, یہ خود ایک تفصیلی بات ہے. کہ جیسے امام نے لاقامت سنتک, اقام سنت کے ذیل میں ایک جملے میں اس کو بیان کر دیا. یعنی اس سے پہلا حق کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پہلا حق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا حق یہ ہے, یعنی خداوند متعال کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی سنت کا اقامہ کریں. بھائی امام اسی چیز کے لیے تو دعا طلب کریں گے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو.
یقین
یعنی ہمارے حق میں یہ بہتر ہے کہ ہم اس کام کو کریں, اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے ہم ہاتھ پکڑ کے اس کو مجبور نہیں کر سکتے, زبان کے ذریعے سے اس سے کہہ نہیں سکتے. بھائی امر بالمعروف و نہی عن منکر کے تین مرحلے ہیں,
صحیح,
قلبی لسانی اور عملی کے ذریعے. اب آپ عملی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور زبان سے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, تو قلب سے تو کر سکتے ہیں. قلب سے یعنی کیا؟ یعنی آپ قلب سے اپنے دعا تو کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ اس کو توفیق دے کہ یہ اچھا کام کرے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَالْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ عَدَبِكَ. دیکھیے ادب, اگر میں آپ سے کسی سے بھی میں کہوں بھائی لفظ ادب خود ایک پلس پوائنٹ ہے, ایک اچھی چیز ہے, کہتے ہیں فلاں انسان با ادب ہے. امام نے اس ادب کے اندر بھی ایک قید لگا دی.
کیا؟ محاسن.
محاسن ادبک. محاسن علماء فرماتے ہیں کہ ہر خوبصورتی کو نہیں کہا جاتا,
اچھا,
بلکہ اس خوبصورتی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو دیکھنے والے سے سامنے والا ہماری زبان میں متوجہ ہو جائے, یعنی وہ مڑے آپ کی طرف.
ایک خوبصورتی جو فوراً آپ کو اپنی طرف کھینچے,
متوجہ کرے, اس کو کہا جاتا ہے محاسن. جیسے کہا جاتا ہے محاسن کلام. محاسن کلام یعنی کیا؟ یعنی کلام کی وہ خوبصورتیاں کہ جس کو سننے کے لیے کان انسان کے تیار ہو جاتے ہیں,
ترستے ہیں.
یا محاسن جسم کی بات ہوتی ہے, یعنی ہر یعنی عام انسان پہ بہت آپ کو اچھے انسان ملیں گے, لیکن کچھ ایسے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں کہ خود بخود انسان ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ محاسن ادب ہیں, بہت سی چیزیں اچھی ہیں, لیکن کچھ ایسے محاسن ہوتے ہیں کہ جیسے انسان اس کام کو کرتا ہے, جیسے ایک بہت ہی بزرگ انسان ہے, ایک مقام بھی اس کا عظیم ہے, سن بھی اس کا زیادہ ہے, آتا ہے کچھ بچے کھیل رہے ہیں, بڑھ کے بچوں کو سلام کر لیتا ہے, یہ محاسن ادب ہے. یعنی کیا, یعنی یہاں پر ہم یہ سوچے تھے کہ بچے پلٹ کے سلام کریں گے,
یہ بزرگ ہوتے ہوئے
یہ بزرگ ہوتے ہوئے سلام کر لیتا ہے. یا ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا اتنا خیال کرتا ہے, اتنا خیال کرتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں, یہ محاسن ادب ہے. یعنی پورے محلے میں پتا ہے کہ فلاں پڑوسی بہت سب کا خیال رکھتا ہے. یا دوستی میں اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ دوستی زبازد ہو جاتی ہے, یہ محاسن ادب ہے.
وہ آداب کی دنیا میں کچھ برجستہ نکات,
اور کہاں امام اس کے لیے آ کے دعا کر رہے ہیں. یعنی جب یہ برجستہ چیزیں آئیں گی تو وہ جو عام چیزیں تو خود بخود آ ہی جائیں گی. اس طرح سے امام ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک تمہارا حق کیا ہے, ایک تمہاری ذمہ داری کیا ہے, کہ تم ادب کے اوپر آ کے رک نہ جاؤ بلکہ ادب سے ایک مرتبہ اوپر آؤ, محاسن ادب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, اس مرحلے پر تمہیں آنا ہے. فی ارفاق ضعیفہم وصد خلیتہم. اب امام آ کے تھوڑا سا جو عام باتیں ہو رہی تھیں اس کو تھوڑا سا آ کے اس کا دائرہ محدود کرتے ہیں, کس طرح سے ان محاسن کو حاصل کیا جائے. پہلی شیخ امام اس کی بیان فرماتے ہیں اس طرح سے کہ جو ان کے اندر ضعیف ہیں, جو کمزور ہیں,
جو ناتوان ہیں,
جو ناتوان ہیں, میں ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں, اور جو ان کے ساتھ فقیر ہیں, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, میں ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آؤں. یعنی کیا, یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر دو دوستوں میں, دو پڑوسیوں میں مالی حوالے سے طبقہ بندی ہے, ایک مالی حوالے سے اوپر ہے, دوسرا مالی حوالے سے نیچے ہے, تو یہ مالی جو ان دونوں کے اندر جدائی ہے, یہ سبب نہ ہو جائے کہ جو زیادہ مال رکھتا ہے وہ غریب کو نہ دیکھے, اور جو غریب ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو زیادہ مال رکھتا ہے اس سے آزودہ خاطر رہے.
اگر ہمارے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ اس لیول کو برابر کر لیں,
جی,
اس فرق کو ختم کر دیں, لیکن کم سے کم اپنے بضاعت بھر جو کچھ کر سکتے ہیں متوجہ تو رہیں, کم سے متوجہ اس کام کی طرف.
اس طرح سے امام ایک چیز اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی اگر ہم خیر پہنچانا چاہ رہے ہیں تو دیکھیے خیر کا جب دروازہ ہمارا کھلے گا تو سب سے پہلے کس کی طرف کھلنا چاہیے, پڑوسیوں اور دوستوں کی طرف, پڑوسیوں اور دوستوں کی طرف. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نعوذ باللہ اعوذ باللہ من ذلک, کبھی کبھی نام و نمود کے ذریعے کی وجہ سے دس محلے, دس شہر, دس ملک پار بہت زیادہ خرچ کر دیتا ہے, لیکن ایک دم اس کے گھر کے پاس میں, اسی کے محلے میں, اسی کے دوستوں میں, اسی کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو
کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کے ساتھ ایک خوبصورت موقع ہے احسان کرنے کا.
احسان کرنے کا. دیکھیے زکوٰۃ فطرہ جو ہم مبارک رمضان کے لاسٹ میں نکالی جاتی ہے اور واجب ہے جس کا نکالنا, اس میں کیا مستحب ہے؟
پہلے جو آس پاس
جی کہ زکوٰۃ فطرہ میں آپ جو ہے ایسے ہی جا کے نہ دیں, بلکہ دیکھیں کہ اگر پہلے پڑوسی, پہلے رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, دوستوں میں اگر کوئی جس کے پاس نہیں اس کو دے سکتے تو پہلے اس کی مدد کریں. یہ اسلام نے ان حقوق کو رکھا ہے تاکہ جو لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں, آپس میں رہ رہے ہیں, ان کے دل ایک دوسرے سے نزدیک ہو.
صحیح.
اور واقعی نا آج کل جو کالونیوں کا سلسلہ بن گیا اور پڑوسیوں کا جو آج کل رابطہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بہرحال یہ نہیں کریں کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے, لیکن جو معمولاً بڑے شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بالکل آداب اسلام کے خلاف ہے.
ایک لائف سٹائل جب سے بدلا ہے تو مزاج بھی بدل گیا ہے اور حتیٰ ادب کی تعریف بھی بدل گئی.
جی, یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون سی چیز کس کے اوپر اثر کر رہی ہے. ایک غلط کلچر آ کے اسلامی کلچر کے اوپر اثر کرے یا نہیں, اسلام کی الہی اور عظیم تعلیمات آئیں جو دوسرے کلچر کے اوپر آ کے اثر کریں,
ان پر حاوی ہو جائیں,
ان کے اوپر حاوی ہو جائیں.
میں اگر اجازت دیں تو کچھ دیر کے لیے میں آپ کی بات روکتا ہوں, ایک وقت ہو چلا ہے بریک کا, انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں, کہیں جائیے گا نہیں.
يا مطي الخيرات, 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 يا مطي الخيرات,
مطي الخيرات. اعتنا جميع خير الدنيا والآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا والآخرة. یہ مشاللہ ہے ناظرین، اور ہماری گفتگو مولانا علی عباس خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور دوست احباب اور پڑوسیوں کے سلسلے میں امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ کی 26ویں دعا میں کیا مطالبات رکھے ہیں، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. بسم اللہ.
اس کے بعد امام نے 10 چیزیں خدا سے مانگی ہیں. میں 10 چیزوں کا ترجمہ کیے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اس کا ترجمہ ہی ہمارے ناظرین کے لیے کافی ہے. یہ سمجھ جائیں کہ امام نے کیا مانگا ہے اور اس کے سائے میں کیا حق بنتا ہے. تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہوگا. دیکھیے امام کیا مانگتے ہیں. عیادت مریدہم، ہمیں توفیق دے کہ ہمارے پڑوسیوں میں اور دوستوں میں جو بیمار ہیں ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں. قربتاً اللہ، کیونکہ خدا کو یہ کام پسند ہے اس لیے جائیں، نہ اس لیے کہ کہیں اس کو برا نہ لگ جائے ہمارے دیکھنے نہیں آئے تھے. بھائی جب آپ خدا کے کو نظر میں رکھ کے جائیں گے تو یہ بات بھی پوری ہو جائے گی. وہ ہدایت مسترشدہم، یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم سے کوئی ارشاد طلب کر رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ بھائی فلاں چیز میں آپ ہمیں بتائیے، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم فلاں کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو خدا یا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ہدایت کریں، اس کو بتائیں. وہ مناصحت مستشیرہم، اور اگر کوئی ہم سے اکیلا بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہ رہا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جو پرائیویٹ ہوتی ہیں، بھائی اکیلے میں آ کے ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں، تو ہم یہاں پر آ کے اسی طرح سے آ کے اس کی ہدایت کریں. اور فوراً اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وتعہد قادمہم، کہ جب بھی ان میں سے کوئی کہیں سے آتا ہے مسافرت سے تو ہم جائیں اس سے ملنے کے لیے. بھائی حج سے پلٹ کے آیا ہے، زیارت سے پلٹ کے آیا ہے، کہیں سفر سے پلٹ کے آیا ہے، تو ہم جائیں اس سے ملیں. اب دیکھیے یہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر ایک دنیا ہے. ہم تو ہر جگہ جا نہیں سکتے، ٹھیک، اگر ہمارے 10-15 پڑوسی ہیں، ہر کوئی ایک جگہ جا رہا ہے، تو 10-15 جگہ دنیا کی وہ کیا آیا. اگر ہم ایک دفعہ اس سے ملنے جا رہے ہیں تو دنیا کی 10-15 جگہ کی باتیں ہمیں خود بخود پتہ چل گئیں، وہ بھی کس سے، جو ہمارا پڑوسی تھا. رابطہ بڑھا، باتیں پتہ چلیں، مشکلات سامنے آئیں، پتہ چلا دوسری جگہ مسلمان کس طرح سے رہ رہے ہیں، ان کی کیا مشکلیں ہیں، ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں. وکتمان اسرار، یہ دو جو باتیں ہیں بہت عظیم ہیں، بہت، یہ محاسن وہی محاسن ادب میں سے ہیں. کتمان اسرار ہیں و ستر عوراتیں ہیں.
عجیب.
پروردگارہ میں تو اس سے دعا مانگتا ہوں کہ جو میرے دوست اور پڑوسی ہیں، میں جو ان کی چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو چھپا رکھوں، جو ان کے اسرار ہیں، جو وہ دوسروں سے نہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم نے دوستی کی وجہ سے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے چوراہے پہ جا کے ہم پیٹ پیٹ کے بیان کریں کہ ہاں بھائی یہ بات ہمیں بھی پتا ہے. اور کبھی کبھی انہی باتوں کے ذریعے سے ہم سامنے والے کو متاثر کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی فلاں بات ہمیں پتا ہے.
ایک بہت بڑا کبھی کبھی فساد اسی کھڑا ہو جاتا ہے سماج میں.
دیکھیے چھوٹی سی، جھوٹ بولنا حرام ہے، سچ بولنا واجب ہے.
واجب نہیں.
اس کا مطلب کیا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں انسان کیوں بولتا ہے. کبھی کبھی ہم ادھر سے گر جاتے ہیں، ضرورت نہیں آپ کو بولنے کی،
غیر ضروری بات ہے.
ہمیں پتا ہے کہ اگر بولیں گے تو جھگڑا صرف بڑھے گا، یہ ہمارا ایک جملہ آگ میں گھی کا کام کرے گا، لیکن نہیں بول دیتے، کنٹرول نہیں کر پاتے. وسطر اور آتے، بھائی پڑوسیوں سے زیادہ پڑوسیوں کی غلطیاں کسے پتا ہوں گی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بھائی پڑوسی پتا ہے. لیکن خدایا ہمیں توفیق دے، دعا کر رہے ہیں ماں، کہ یعنی ایک حق کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلی تمہاری ذمہ داری اور حق یہ کہ کوئی ممکن نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم آ کے اپنے پڑوسیوں کی برائیوں کو، اپنے دوستوں کی برائیوں کو آ کے دوسروں کو بتاؤ. یہ عشائے فحشہ ہے.
صحیح.
اور میں بہرحال
منع کیا گیا.
اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اپنے جوانوں کے لیے، اور شاید ان بعض میں سے ان کی فیلڈ بھی ہو، لیکن بہرحال یہ ہے آج کل ہمارا میڈیا ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے اشائے فحشہ میں.
اس کو تھوڑا سادی زبان میں کہیں گے اشائے فحشہ،
یعنی برائیوں کو پھیلانے میں.
کوئی ہمیں برائی معلوم ہے، دوسرے کے سامنے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. کسی
نیوز پیپر اچھی چیز ہے، ٹی وی اچھی چیز ہے، آپ نیوز بیان کریے، لیکن نیوز میں ایک بری بات کو اتنا زیادہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنا،
زوم کرنا، اتنا فوکس کرنا،
روکنا. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر، آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو میرا ناقص تجزیہ ہے وہ میرا یہ ہے، شاید آپ کو ہمارے مملکت میں جو اخبار چھپتے ہیں کوئی ایسا اخبار مل جائے کہ اس میں ایک دن آتم ہتیا کی خبر نہ ملے آپ کو. ٹھیک ہے, کتنا عظیم گناہ ہے یہ. لیکن جب یہ روز پیپر میں ریپیٹ ہوگا کیا ہوگا؟
ذہن عادی ہے, کان ہمارے عادی ہو جائے گا, کوئی خاص بات ہی نہیں ہے اس میں.
اب وہ جوان جو 100 میں 95 لانے کے لیے ایگزام دیتا تھا اور اس کے 90 آتے تھے تو تھوڑا ڈرتا تھا, اب وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ پل پہ جا کے کود جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے. یا جو اور بھی چیزیں ہیں جو زبان پہ لانا مناسب نہیں ہے, کیا ضرورت ہے ہمیں ان سب کو بیان کرنے کی؟ وہ چیزیں بیان کریں کہ جو معاشرے کے اندر مؤثر ہوں.
کبھی میں خود ایک تنہا شخص بعض لوگوں کے سلسلے میں میڈیا کا کام کرتا ہوں.
جی جی جی,
بالکل ایک میڈیا کی طرح.
ایک خبر ملی پورے میں جو ہے وہ بیان کرتے پھر رہے ہیں. امام کرے نہ کرے, ہو نہ کرے, یہ ستر اورات ہیں. یہ بہت عظیم کام ہے کہ انسان آئے لوگوں کی برائیوں کو چھپائے. برائیوں کو چھپانا بہت بڑا ہنر ہے. اس کے بعد ونصرت مظلوم ہیں, جو اس میں مظلوم ہے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کریں. یعنی مظلوم کی نصرت کرنا ایک حق ہے. وحسن مواسات ہیں, اور ہمیں اچھی طرح سے ان کے ساتھ زندگی میں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق دی. حسن مواسات ایک دیکھیے مسئلہ ہی ہو جاتا ہے کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو اپنے اندر پوری دنیا کو لیے ہوتا ہے.
صحیح.
اب آپ ترجمہ کریں گے تو ہمارے ناظرین محترم کہیں گے مولانا صاحب ہماری سمجھ بھی نہیں آئے گا,
مواسات نہیں سمجھ میں.
مواسات نہیں سمجھ. یہ حسن مواسات کو اگر میں تھوڑا سا کھول کے بیان کروں, یہ حسن مواسات یعنی ہم ان کے ساتھ مل کے چل سکیں اچھے سے. اچھا, حسن مواسات کی ایک بہترین مثال دوں آپ کو,
اجتماع کے ساتھ آگے بڑھنے کا,
سماج کے ساتھ,
سماج کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ.
جی, ہمارے پڑوس میں ایک ہمارا دوست ہے, ایک پڑوسی ہے, آنا جانا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. ان کے رشتہ دار میں کوئی انتقال ہو گیا کسی کا, اور آج ہی ہمارے گھر میں ہمارے بچے کی برتھ ڈے ہے. حسن مواسات کیا کا معنی کیا ہے؟ حسن مواسات کا معنی یہ ہے کہ کوشش کریے کہ آپ کی یہ خوشی اس سامنے والے کے غم کو ٹھیس نہ پہنچائے.
خوشی منائے آپ, ٹھیک
منائے
اپنی جگہ,
لیکن نہ اس طرح سے جس طرح سے ہر سال مناتے تھے. اب یہاں پہ کوئی آ کے اما ہم سے کیا, وہ ان کی بات ہے یہ ہماری بات ہے.
ارے جینا مرنا تو لگا ہی رہتا ہے.
جی, یہ حسن مواسات نہیں ہے. حسن مواسات یعنی پورے سماج کو ایک انسان کا جسم سمجھنا. اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو رہا ہے تو دوسرا حصہ بھی متاثر ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا جناب کی دانت میں درد ہو اور آپ چین کی نیند سو جائیے.
صحیح,
یہ نہیں ہو سکتا.
میرے اندر کسک سی اٹھتی ہے میں جب ان جملوں کو پڑھتا ہوں کہ اے کاش بقدر کافی وقت ہو ہمارے پاس ہر ایک جملے پر ایک پروگرام ہو.
صحیح فرمانے آپ, کیونکہ اس کے حقوق ہیں, اس کی تعریف ہے, اس کے جو ہے اس کے اطراف میں گفتگو ہے,
مختلف پہلو ہیں,
پہلو ہیں. لیکن بہرحال ابھی کم سے کم اتنا ہی پہنچ جائے, یا کم سے کم کانوں میں یہ پڑ جائے کہ امام نے کیا کیا مانگا ہے. دیکھیں میں ناظرین محترم سے میری درخواست ہے کہ کم سے کم جائیں ایک بار پڑھیں. بہرحال ابھی سن رہے ہیں پھر ایک بار پڑھیں.
بہرحال کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک طرح سے دل کے اندر خواہش ایجاد ہو جائے کہ کبھی ایک رجوع کریں.
دیکھیں اگر ہمیں کسی دوست کے لیے دعا کرنا ہے تو ہم اپنے دل سے دعا ایجاد نہ کریں, جائیں صحیفہ سجادیہ کی 26 نمبر کی دعا کھول کے پڑھ لیں کہ پروردگارہ مجھے اپنے دوست کے لیے دعا کرنا ہے. یہ امام نے دوست کے لیے دعا کی ہے, امام سے بہتر دوست کے لیے دعا کرے گا. ٹھیک ہے, تو ہم بھی وہی کرتے ہیں,
انہی الفاظ کا سہارا لیتے ہیں.
یہ حقیقت میں ہو جائے گا تشیع. تشیع یعنی من شیع, جو نقش قدم پر چلے.
اس کو کہتے ہیں تشیع.
یہ تشیع, خب نقش قدم پر چلے. ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے, ہم ان ماں باپ کو نہیں چاہتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, ہم روز اپنا یہ ایک روٹین بنا لیں کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 24 کو ہم ہفتے میں 2 بار, ہفتے میں 3 بار, جتنا ہو پائے, جو جتنا اپنے ماں باپ کو چاہتا ہے,
ایک فقرہ دو فقرے اس کے اللہ سے مانگے.
پورے ہفتے میں چلیے ڈیوائڈ کر لے, پورے ہفتے میں پوری دعا کر لے. اب یہ کیا ہے؟ ایک طریقے کی تربیت ہے. جب پڑھے گا تو اس کا اثر بھی ہوگا. جیسے امام فرماتے ہیں مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کہ اگر کوئی جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے جوانی میں تو قرآن اس کے خون اور گوشت کے ساتھ اس طرح سے مل جاتا ہے کہ جیسے پانی میں نمک. تو یہ دعائیں بھی ویسے ہی ہیں, یہ بھی تفسیر ہے قرآن کی, یہ بھی وہی بیان قرآن ہے, یہ بھی زبان قرآن ہے, یہ زبور آل محمد ہے.
صحیح. یہ ایک سوال میرے ذہن میں بہت دیر سے کھٹک رہا ہے. ہم جب اس دعا کو شروع سے پڑھتے ہیں, چونکہ اور بھی آپ نے جیسے کہ بتایا ابھی سلسلہ جاری ہے, بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت سے مطالبات اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں, اپنے جانے والوں کے سلسلے میں اللہ کے سامنے رکھے, پیش کیے.
صحیح.
جب اس دعا کو شروع سے پڑھتے ہیں 26ویں دعا کو. آپ نے جن افراد کے لیے، جن چاہنے والوں کے لیے، جن اطرافیوں کے لیے، جن پڑوسیوں کے لیے دعا مانگی ہے، اس میں قید لگائیے میں ان پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو ہمارے حق کو پہچانتے ہیں.
جی
ایک سوال فوراً یہ آتا ہے کہ سب تو ایسے پڑوسی نہیں ہوتے.
جی
بہت سے ایسے پڑوسی ہیں جو اہل بیت کے حق کو نہیں پہچانتے، ان کو نہیں جانتے.
جی تو ظاہراً مجھے لگ رہا ہے کہ امام کو آپ کا سوال پتا تھا،
کچھ مجھے ایسا لگتا ہے.
جی
جب آگے نظر پڑی تو
بس تو میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ دیکھیے یہی ہے، یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے حق کو پہچانتا ہے اس کا ایک خاص مرتبہ ہے،
اس کا ایک خاص مرتبہ ہے،
اس کے لیے خاص دعائیں ہیں. لیکن اگر ہمارے حق کو نہیں پہچانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا نہ کریں. اللہ اکبر، یہ قابل غور ہے نقطہ. نہیں آگے امام بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَعَلِينُ جَانِبِ لَهُمْ تَوَاضُعًا وَأَرِقُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَلَاءِ مِنْهُمْ رَحْمَةً، کہ جن میں سے اہل بلا ہیں جن کے اوپر مشکل آئی ہے ان کے اوپر خدا تو اپنی رحمت نازل کر، یہ سب کے لیے. آگے اسی طرح سے امام نے پھر دوسرا جو حصہ شروع ہوتا ہے اس میں امام سب کے لیے دعا کرتے ہیں.
صحیح. بہرحال یہ علی اسی فرزند علی ہے
جی
کہ جس نے مالک اشتر سامع اللہ علیہ کو کہا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو یہ کہ انسانیت میں شریک ہیں آپ کے ساتھ، یا پھر یہ کہ ایمان اور اسلام کے
اسلام
سے
آپ سے
ملتے ہیں.
صحیح. اور اسی طرح سے آخر ماں کے امام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جو پوری دعا کو سمیٹتے ہیں امام، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارا ورزقنی مثل ذالک منہم، پروردگارا میں نے ان کے لیے بہت سی دعائیں کی لیکن میں بھی تو ان کا پڑوسی ہوں، یہ اگر ہمارے پڑوسی ہیں تو میں بھی ان کا پڑوسی ہوں، اگر یہ ہمارے دوست ہیں تو میں بھی ان کا دوست ہوں. پروردگارا جو کچھ میں نے پڑوسی اور دوست ہونے کے ناطے ان کے لیے مانگا ہے تو انہیں توفیق دے کہ یہ پڑوسی اور دوست ہونے کے ناطے میرے لیے بھی مانگیں.
مجھے ایک دعا کا فقہ یاد آ رہا ہے، بالکل تقریباً یہی تعبیر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، یا اس میں بھی اشارہ ہوا ہے کہ مجھے ان کی دعاؤں میں شامل کر،
جی
ان کو میری دعاؤں
میں شامل کر. یعنی پتہ نہیں میں بہرحال جو معافی ضمیر ہے اس کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں کہ کتنا زیادہ ہم نے اسلام کو آ کے فرد میں محدود کر دیا ہے.
بس میں میں
میں یا بہت سے زیادہ بہت ہم بڑھتے ہیں تو میرا
میرا،
میں سے اگر بڑھتا ہے تو میرا ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں اور میرا ختم ہو کے ہم نہیں ہو پاتا. ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں،
ہم یہ
ہمارا سماج ایسا ہونا چاہیے. اور دیکھیں میرے خیال میں اگر دس پندرہ سیکنڈ میں بات پوری کر دوں، امام کا ظہور اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ یہ سوچ کہ ہم ایک ایسے عادل انسان کی ضرورت ہے جو بھی دنیا کو عدل اور داد سے بھر دے جب تک کہ یہ پورے سماج میں نہ پھیلے،
پورے سماج میں راسخ نہ ہو جائے.
اکیلے اکیلے پہاڑوں پہ بیٹھ کے سال بھر تک کے تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں کچھ نہیں ہونے والا، مگر یہ کہ پورے سماج کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلنا پڑے گا، امام کی طرح دعا مانگنا پڑے گی کہ پروردگار، یعنی امام اس کی بھی دعا مانگ رہے گی پروردگار اگر کوئی سفر سے واپس لوٹے تو مجھے توفیق دے کہ میں اس سے ملنے جاؤں.
اللہ کتنی معمولی سی سامنے کی چیز،
کچھ نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا پڑوس میں کون گیا کون آیا کیا
کب گیا کب آیا.
امام اس کو ایک حق سمجھ رہے ہیں، حق سمجھ رہے ہیں امام. ممکن ہے کہ ہمارا امام حق سمجھے اور امام کا ماننے والا اسے حق نہ سمجھے. ممکن ہے کہ امام کے لیے ایک چیز اہمیت رکھتی ہو اور امام کے چاہنے والے کے لیے وہ چیز اہمیت نہ رکھتی ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال میری درخواست ہے، آخر میں آتے ہیں امام ورزقنی مثل ذالک واجعل لی اوف الحظوظ فیما عندہم، پروردگارا وہ بہترین چیزیں جو تیرے پاس ہیں جو سب سے اچھا تو عطا کر سکتا ہے میری طرف سے تو ان کو عطا فرما.
اللہ
اب اس سے زیادہ اخلاص کیا ہو سکتا ہے؟ وزدہم بصیرتا فی حقی، اب یہ آ کے امام دیکھیں شروع اور آخری، میں نے شروع پچھلی دعاؤں میں بھی بیان کیا تھا کہ کتنا نظام ہے امام کی دعاؤں میں. شروع میں امام نے کیا کہا؟ ایک جو فقرہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو میری معرفت رکھتے ہیں، اب آ کے امام لاسٹ میں اسی کو مانگتے ہیں. یعنی میں نے کہا یہ دعا کا آخری کمال ہے، اب دعا اپنے کمال پہ پہنچ رہی ہے نا، اب یہ کمال میں دعا کیا مانگتے ہیں امام؟ پروردگارا وزدہم بصیرتا، میرے دوستوں اور پڑوسیوں کی بصیرت کو زیادہ کر. خوب کس چیز کے بارے میں زیادہ کر بصیرت کو؟ خدا کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں نہیں، فی حقی میرے حق کے بارے میں. وَمَعْرِفَتًا بِفَضْلِ, معرفتاً بِفَضْلِ, معرفتاً بِفَضْلِ یعنی کیا, یعنی جو میری فضیلت ہے تو انہیں توفیق دے کہ ان کو معرفت ہو. دیکھیے یہاں پر ایک عجیب اخلاقی پہلو,
عجیب ہے. بہت سے لوگ جو اہل بیت کو نہیں پہچانتے ہیں تو ہم ان سے کٹ جاتے ہیں, بس یہ سیوا جو ہم نے اپنا لیا ہے کہ جو اہل بیت کو نہیں پہچانتے آپ دور ہو جائیں ان سے,
یعنی ہم کیا
ان کو اپنے سے دور کر دیں.
ایک جملہ ہے, یعنی ایک مغالطہ ہے, بہت بڑا مغالطہ ہے. ہم آگے کہ جو ان کا نہیں ہوا وہ ہمارا نہیں ہوا, یہ جملہ ذو معنیین ہے, یہ سکے کے دو رخ ہیں. بے شک بالکل بات صحیح ہے, جو ان کا نہیں ہوا وہ ہمارا نہیں ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ان کا نہیں ہوا اور ہمارا نہیں ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا نہ کریں. امام دعا کر رہے ہیں, کیا دعا کر رہے ہیں کہ پر, اسی طرح ہم بھی دعا کریں, پروردگار پوری کائنات میں جتنے بھی انسان جی رہے ہیں ان کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل فرما. کیا مشکل ہے,
وہ ہدایت کے راستے پر گامزن
کر, ہدایت کے راستے پہ گامزن کر. کیوں ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں کو کاٹ دیتے ہیں؟ اسی طرح بعض جگہ جو ہے وہ روایات کے اندر آئی ہے کہ دعاؤں کو وسع سے اپنی دعا کے اندر وسعت لے گیا ہو. کیوں ہم نے آ کے اس کو چار دیواریوں کے اندر دعا کو محدود کر رکھا ہے؟ اور اگر اس کے اوپر غور کریں تو ایک عجب یہ سوئزن خدا کی طرف. مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ آپ 100 روپے مجھے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے پتا, اگر میں نے 100 کی جگہ 200 مانگ لیا تو وہ 100 بھی نہ ملنے والے, ٹھیک ہے, تو میں آؤں گا صرف اتنا ہی مانگوں گا. یہ کیسی بات ہے بھائی, خدا کا تو ہاتھ کھلا ہوا ہے, جتنا مانگے دے سکتا.
الحمدللہ یہ طے ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ان خوبصورتیوں, یہ جو خوبصورتیاں ہیں سب کلام کی, اگر ان کو لوگوں کو پتہ چل جائے, ہو ہی نہیں سکتا وہ ان کے نہ ہوں. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں, ایک خوبصورت گفتگو تھی آپ کے ساتھ, خدا آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام کے آخر تک. امید ہے کہ کسی لائق ہوگی گفتگو یہ, اور ساتھ ہی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان اپنے جو فرائض ہیں دوسروں کے سلسلے میں ان پر ہم بخوبی اور بحسن خوبی عمل کریں. اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.